بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كن سلفيا على الجادة بفضيلة الشيخ العلامة عبد السلام بن سالم ابن رجاء السحيمي حفظه الله اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے جیسے کہ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ یہ رسالہ جو ہے منہج کے تعلق سے ہے اہل سنت والجماعت کا کیا منہج ہے ہم اس منہج کے تعلق سے چند اہم اور بنیادی باتیں کر رہے ہیں آج کے درس میں جس کا تعلق پچھلے درس سے ہے شیخ صاحب بعض اہم قواعد منہج السلف میں بیان فرما رہے ہیں پچھلے درس میں ہم نے پہلے قاعدے کے تعلق سے بات کی کون سا قاعدہ تھا قاعدۃ فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر معروف سے کیا مراد ہے اور منکر سے کیا مراد ہے اور سب سے بڑا معروف کیا ہے سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کو جواب آتا ہو دائیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے کتاب بند کر لیں جی عامر بھائی آپ بتائیں نہیں پہلے معروف بتائیں کیا ہے پھر منکر بتائیں کیا ہے سب سے بڑا معروف بعد میں پھر سب سے بڑا منکر بند یہ ترتیب ہے آپ صرف یہ بتائیں معروف کیا ہے سب سے بڑا معروف کیا ہے آدھا سوال کا جواب آپ دے دیں معروف کیا ہے یعنی ما تعرف علیہ الناس یہ عام لفظوں میں خاص شرعی شریعت کے اعتبار سے شیخ صاحب نے دو لفظوں میں کون سے دو لفظ ہیں جمیع الطاعات بارک اللہ جمیع الطاعات سارے کی ساری طاعات اور فرما برداریاں کو معروف کہا جاتا ہے اب بتائیں سب سے بڑا معروف کیا ہے التوحید کیونکہ سب سے بڑی فرما بردار سب سے بڑی طاعت سب سے بنیادی طاعت جو ہے وہ توحید ہے اگر توحید نہیں تو بعد میں کوئی بھی فرما برداری باقی کوئی معروف باقی نہیں رہتا جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی معروف باقی ہے ہی کوئی عمل صالح شرک کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا نبی کی نبوت بھی ٹھہر نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے عمل کارت کروں نبی سے شرک کبھی ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ معصوم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرمایا ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ سکے کہ توحید کے علاوہ بھی کوئی طاعت باقی رہتی ہے جب توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے منکر کیا ہے جمع الطاعات معروف ہے دوسرے لفظوں میں طاعہ کسے کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھے کسے کہتے ہیں فرمانبرداری کیا ہوتی ہے ہر وہ چیز جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے معروف کہتے ہیں طاعہ کہتے ہیں بارک اللہ اب دیکھتے ہیں منکر کیا ہے ما هو المنکر ایسے نہیں دائیں ہاتھ سے ایسے نہیں تک پتہ چلے جی منہاج میں بارک اللہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ منکر ہے سب سے بڑا منکر کیا ہے کس نے کہا ہے یعنی دوسری آیت میں ان الشرك لظلم عظیم بارک اللہ ان الشرك لظلم عظیم الحمدللہ میں نے کچھ واجب دیا تھا پچھلے ہفتے کیا واجب تھا معتزلہ اور تفریق جماعت كنزديك أشر اللهم بارك ما شاء الله جلست الحمد لله معتزلة اور تبلیغی جماعت سے کون سی غلطی ہوئی ہے اس قاعدے کے تعلق سے یہ تھا نا اور الحمدللہ لیڈیز کی طرف سے جو سب سے پہلے جواب بن ثمر سے آیا ہے جزاہ اللہ خیرا وبارک اللہ فیہ وزادہ اللہ علما وحرصا یہ صحیح جواب ہے آپ سے کس کو کس نے ہوم ورک کیا ہے ابو انور بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر الحمدللہ اور کس نے کیا ہے ہوم ورک وہ ہوتا ہے جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ نہیں جو بتایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے وہ کلاس ورک ہوتا ہے جو لکھ کے آیا جاتا ہے وہ ہوم ورک ہوتا ہے یہ میں نے سمجھانا ہے کیا ہے بچپن سے ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کلاس ورک ہوم ورک میں فرق ہے کہ نہیں یا میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا بچپن سے کیا کرتے تھے جلین بھائی یہ کرتے تھے یا کلاس میں جا کے ہوم ورک کرتے تھے بتا دیتے تھے کرتے نہیں تھے یہ شعر بیٹھے ہوم ورک کرنا ہی نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ چلے جی اگلے ہفتے ہوم ورک کر کے آنا میرے پاس دو جواب ہیں ابھی ایک ابو انور بھائی سے بارک اللہ زاد کل حرصن معتزلہ نے اچھا کوئی جواب دینا چاہتے کلاس ورک سمجھ کے جی بارک اللہ فی انہوں نے اس قاعدے کے پیچھے اس بڑے شر کو چھپایا کیا شر تھا وہ خروج الحکام حکمران کے خلاف بغاوت کرنا خروج کرنے کو انہوں نے اپنی اس کاروائی کو چھو یعنی ان کو کوئی پردہ کی ضرورت تھی اور ضرورت تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قاعدہ ہے اصول پانچ اصول ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے جو اب انہیں منکر ہے اس اصول کے پیچھے انہوں نے کیا چھپایا ہے الخروج علی الحکام حکمران کے خلاف بغاوت کرنا تبلیغی جماعت نے کیا کیا ایک علم کا ہونا وہ ہے ایک اس سے بہتر بڑی چیز ہے بڑی چیز
صرف معروف کے کرتے ہیں نہیں
دونوں کو جدا کر دیا دونوں کو جدا کر دیا بارک اللہ فیک تبلیغی جماعت کے احباب نے انہوں نے کیا کیا ہے اب ہم کو دونوں جڑے ہوئے ہیں نا یا قاعدہ ہے نا انہوں نے کیا کیا دونوں کو جدا کر لیا کہتے ابر میں وہ کرتے رہے نئے منکر سے امت میں فتنہ ہوتا ہے تفریقہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ سنتے نہیں اس لیے برائی سے مت روکو اب ان نمازی بنا دو کیونکہ نماز برائی بدی سے روکتی ہے بچاتی ہے تو اس لیے جب وہ نمازی بن جائے گا تو پھر یہ برائی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی بارک اللہ مختصر سے یہ جواب ہے اور الحمدللہ یہ جواب ٹھیک ہے اور السلام ورحمۃ اللہ آپ نے یہی لکھا ہے بارک اللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ معتزلہ والے جو ہیں معتزلہ جو ہیں ہوم ورک اللہم بارک اللہم بارک چلیں جی جزاک اللہ خیر ہمارے حسام بھائی ماشاء اللہ فائیو پرنسپلس آف معتزلہ دوسرا کہا ہے تبلیغی جماعت والا اچھا ادھورا کیا ہے آپ نے ادھورا کیا کیا غلطی ہوئی معتزلہ کہاں پہ غلطی کی ہے اس قاعدے میں خروج الحکام بارک اللہ فیک معتزلہ خوارج میں سے بھی شمار ان کا ہوتا تھا اور خروج کی دعوت بھی وہ دیا کرتے اب دیکھیں کچھ زمانے میں کتنے چیلنجز تھے لوگ سمجھتے ہیں آج زمانے میں چیلنجز ہیں آج زمانے میں اس لیے مصیبتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ علم کی کمی اس زمانے میں علم مضبوط تھا تو یہ کچھ بھی ان کو سامنے تھے خود جو اہل بدعت تھے وہ دبے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت علم کا زمانہ تھا اور ان کے جتنے بھی اصول ہیں جتنے بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے کتنی خوبصورت ان کے اصول ہیں توحید ہے عدل ہے اور پھر منزل بر منزلتین انفاد الوعید ہے ظاہر دیکھا جائے تو بڑے خوبصورت چیزیں ہیں حقیقتاً کیا ہے ان کے پیچھے جو ہے انہوں نے یہ شر چھپایا ہوا ہے اگر شروع سے کہہ دیتے کہ ہمارا منحج جو ہے خروج کا ہے تو کون ان کی بات سنتا ہے اب جاہل لوگوں کو یہ لوگ کھینچتے ہیں اپنی طرف اور ہمیشہ جاہل لوگ جو ہیں, اور امت میں اکثریت جاہل لوگوں کی ہے, وہ خوبصورت چیز کو, ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بس ان کی دعوت دیکھے, توحید کی دعوت ہے, اور تم لوگ کو تو غلط ہے. توحید کی دعوت سب سے پہلا اصول معتزلہ کا توحید کا ہے. کیا توحید ممکن ہو تم لوگ؟ سبحان اللہ, کس نے کہا ہم توحید کے ممکن ہیں؟ ہم توحید ممکن نہیں ہیں, توحید ممکن کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. ہم اسماء و صفات کے انکار کرنے والوں کا انکار کرتے ہیں, جنہوں نے توحید کے نام پہ انکار صفات کیا ہے. صفات اللہ تعالیٰ کی صفات, صفات الکمال کا انکار کرنا ہے, اس کو ٹائٹل جو ہے انہیں توحید کا دے دیا ہے. اب غلطی ان کی ہے یا ہماری ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, توحید کا جھنڈا لے لیا ہاتھ میں, کہہ دیا ہم توحید پہ عمل کرنے والے ہیں. وہ جو ہمارے مخالفین ہیں, عجب, دیکھ مخالفین کون ہیں ان کے؟ ائمۃ السلف, سبحان اللہ, ائمۃ السلف جو عمر سب سے بڑے امام ہیں, تابعین, اتباع التابعین, یعنی امام حسن بصری ان کو مخالفین میں سے ہیں, سبحان اللہ. کیا امام حسن بصری توحید سے انکار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. تو اس لیے میری گزارش ہے, ظاہر کی طرف مت جائے, صرف ظاہر کافی نہیں ہوتا, اگرچہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, دیکھنا بھی چاہیے, لیکن اگر وہ ظاہر کے پیچھے کوئی شر چھپا ہوا ہے, اور علماء اس شر کو بیان بھی کرتے رہیں, اس کی وضاحت بھی کرتے رہیں, تب بھی اگر کوئی شخص نہیں مانتا, پھر وہ ہٹ درم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اس موذی مرض سے. ہٹ درم موذی مرض ہے, نعوذ باللہ, یہ اس کو لگتی ہے جلدی جان نہیں چھوڑتی, نعوذ باللہ. اس لیے جب نصوص سامنے آ جائے کافی ہے. اگر نصوص کافی نہیں ہے, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے, تو پھر کیا کافی ہے؟ مجھے بتائیں. یہاں پہ نصوص بھی ہیں, سلف کے اقوال بھی ہیں, ان کے افعال بھی ہیں, ان کی مذمت بھی ہے اہل بدع کی, ان کا رد بھی ہے, اور کھول کھول کے مسائل بیان بھی کیا ہے. ہمارے پاس کیا حجت باقی رہتی ہے؟ کوئی عذر باقی رہتا ہے؟ چاہیں درخت طرف واپس آ جائیں. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ واجب تھوڑا سا وقت نکال کے, اگر آپ بھول جاتے ہیں تو جاتے ہی 5 منٹ لگتے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو پوچھ سکتے میرے علاوہ, کسی سے پوچھ سکتے ہیں. مجھ سے سلسلہ پوچھے کہ میں نے خود سوال پوچھا, مجھ سے جواب دیں گے تو پھر سر کچھ چیٹنگ سی ہو جائے گی, درست نہیں ہے. آپس میں پوچھ سکتے ہیں, کوئی چیٹنگ نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے کوئی طالب علم جس کو کوئی چیز کی سمجھ ہے, آپ اسے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں, یا کسی اور سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. الغرض جواب اگر آپ ڈھونڈیں گے تو پھر جواب آپ کو آئے گا, جواب نہیں ڈھونڈیں گے پھر جواب کبھی نہیں آئے گا. واپس در کی طرف آتے ہیں. آج کے نشست میں دوسرے قاعدے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ثانیاً قاعدۃ فی العبادات, عبادات میں ایک قاعدہ. کیا قاعدہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ, العبادات مبناها على التوقیف, عبادات کی بنیاد توقیف پر قائم ہے. توقیف سے کیا مراد ہے؟ توقیف وقف سے, قف وقف, قف فعل امر رک جانے سے, یعنی بغیر دلیل کے کوئی عبادت ثابت نہیں ہوتی. سن لے, بغیر دلیل کے کوئی عبادت ثابت نہیں, یعنی کوئی عبادت نہیں ہے بغیر دلیل کے, عبادت کا کوئی وجود نہیں بغیر دلیل کے, یہ توقیف ہے. تو اور اس سے کیا مراد ہے؟ دلیل کیا ہوتی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر عبادت قائم ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, صحیح حدیث ہے, سر جھکا دیں گے قبول کریں گے, نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں ہے. اور یہ معاملہ کتنی سنگین معاملہ ہے, اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ براہ راست کلمہ توحید سے ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. معبود یعنی جس کی عبادت کی گئی ہے, ٹھیک ہے نا؟ عبادت کا لفظ تو کلمہ توحید میں موجود ہے. عبادت کا پتہ ہی نہیں تو پھر معبود کیسے سچا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے معبود بر حق ہے؟ پتہ نہیں عبادت ہوتی کیا ہے. سب سے پہلے دو سٹیپ ہیں, توحید سے پہلے ایک اہم بات ہے, وہ کیا ہے؟ کہ عبادت کا ثابت ہونا لازمی ہے. جب ثابت ہو جائے, دلیل ہو جائے, پھر صرف اللہ ہی کے لیے بجا لانی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو عبادت ہے ہی نہیں نا. جب عبادت نہیں ہے تو پھر اس کو تعلق دین سے نہیں ہے. شو صفر ماتي؟ فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اب دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. قال تعالی, اللہ تعالی فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو بس میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کتنی بڑا اعزاز ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کافی ہے. لیکن اب اعزاز و شرف دیکھیں, وہ محبت بھی کرے گا, پسند بھی کرے گا اور گناہ بھی معاف کر دے گا. ہمیں سے کون گنہگار نہیں ہے اور کون ایسا مسلمان ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کا خواہش مند نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ گناہوں کو بخشش اگر چاہتے تو یہ طریقہ سن لیں, گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور اس سے بڑھ کر جو بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ تعالیٰ کی محبت, محبوب بننا چاہتے ہو اپنے رب العالمین کا, اپنے رب کا محبوب بننے کا یہ طریقہ, یہ راستہ ہے. فاتبعونی, یہ نہیں فرمایا فاتبعوا رسولکم انتم, اپنے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم زبانی جس پر قرآن مجید نازل ہوا, فاتبعونی یحببکم اللہ, یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو, فاتبعوا اللہ یحببکم اللہ. کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے, بیان کے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, ممکن ہے؟ ناممکن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کئی ایسی آیات قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. دوسری آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, جو فرم برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا ملے گا اسے؟ اطاعت ہو گئی. یعنی اطاعت بغیر فرم برداری ممکن ہے؟ بغیر اتباع کے ممکن ہے؟ مطیع وہ ہوتا ہے جو متبع ہوتا ہے, دونوں لازم اور ملزوم ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ پیروی کرنے والوں کی اتباع کسی اور کی کرتے ہو, اطاعت کی کہتے کسی ہیں؟ اتباع کا دوسرا نام سمجھ لیں آپ, اطاعت فرم برداری ہے, اتباع نقش قدم پر چلنا ہے, پیچھے چلنا ہے. آپ جس کی پیروی کرتے ہو اسی کی اتباع تو کرتے ہو, جس کی اطاعت کرتے ہو اسی کی اتباع تو کرتے ہو. اسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اتباع کا, پہلی آیت میں اتباع کا لفظ ہے, دوسری آیت میں طاعت کا لفظ ہے, اور دونوں میں کوئی فرق نہیں, لازم اور ملزوم ہے دونوں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, اسے کیا ملے گا؟ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار, اسے داخل کرے گا جنات میں. ایک جنت نہیں ہے, کئی جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. کیسے جنتیں ہیں؟ جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, تجری من تحتها الانہار. کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ کے لیے. اور اسے کہتے ہیں وذلك الفوز العظيم, یہی عظیم کامیابی ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ کامیابی کا راستہ ہے. سورۃ النساء نمبر 113. وفي الصحيحين, میں نے کیا کہا؟ سوری, سورۃ النساء نمبر 13 13. وفي الصحيحين, اور صحیح بخاری مسلم میں, عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا کنیت ہے, کیا لقب ہے, کب وفات ہوئی ہے؟ ابو حفص کنیت ہے, امیر المؤمنین کیا ہے؟ امیر المؤمنین کیا ہے؟ فاروق. القرشي بارك الله فيك. اچھا امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے لیکن جو لقب جو ہے وہ قرشی. وفات 23 ہجری بارک اللہ فیک 23 ہجری. وفی الصحیحین صحیح بخاری مسلم میں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے انہ قبل الحجر الاسود. اب اتباع کی عملی ثبوت ہمیں مل رہا ہے امت کے سرداروں میں سے ایک سردار اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی کا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثاني الخلفاء الراشدين انہوں نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا وقال اور یہ فرمایا انی لاعلم انک حجر میں یقینا جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا قبلک ما قبلتک کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی کبھی بوسہ نہ دیتا. سبحان اللہ. اس سے کیا ملتا ہے ہمیں, کیا پیغام ملتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے, قاعدہ کیا ہے؟ العبادات مبناها على التوقيف, توقيفی ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ اگر دلیل نہ ہوتی, اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ نہ دیتے ہم بوسہ دینے والے ہوتے؟ کیوں نہ دیتے؟ کیونکہ دلیل نہیں. عملی کو ثبوت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں سے سب سے معزز جگہ کون سی ہے؟ حجر اسود ہے. اسے مخاطب ہو رہے ہیں. کیا ثبوت ملتا ہے اس سے؟ کیا ثبوت ملتا ہے کہ اصل مقام عبادت میں دلیل کا ہوتا ہے. دلیل نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کرتے اللہ کے گھر کا تو ہم بھی طواف نہ کرتے, کیونکہ یہ گھر انسانوں نے بنایا ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہے, اور پھر جب ٹوٹ گیا پھر قریش نے بنایا ہے, کافروں نے بھی بنایا ہے. اگرچہ حلال بار سے بنا کہ کافروں کے ہاتھ لگے تھے کہ نہیں, انہوں نے بھی بنایا ہے. تو اصل بات کیا ہے, ہم طواف کیوں کرتے ہیں؟ آج جب کوئی ہندو اعتراض کرنے کے لیے آئے اور کہے تم ہمیں بت کی عبادت سے منع کرتے ہو, بت کے سامنے جھکنے سے منع کرتے ہو, تم بھی تو ایک پتھر کے سامنے جھکتے ہو, وہ بھی تم نے خود نے اپنے ہاتھوں, ہم بت کو تراشتے ہیں, تم نے تراشا نہیں ہے, لیکن تم نے کمرہ بنا دیا ہے بڑا سا, اس کا طواف تم کرتے ہو, سجدہ اسی کو کرتے ہو. صحیح غلط ہے؟ غلط ہے, غلط ہے. ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے, ہم پتھر کی کا طواف نہیں کرتے, گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہم اس رب ذو الجلال کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور طواف کریں میرے عتیق بیت کے پرانے گھر کا, بنائے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا گیا ہے, اور طواف کا حکم اسی نے دیا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے تو ہم نے بھی کیا ہے. اگر وہ نہ کرتے تو گھر کی عزت و شرف باقی رہتا, لیکن طواف ہم بھی نہ کرتے اگر حکم نہ ہوتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف نہ کرتے. تو طواف ہم اللہ کے حکم پر کرتے ہیں, اس پتھر کا طواف نہیں کرتے ہم. ٹھیک ہے نا؟ پھر پتھر یہ کیا ہے, ہم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا, ایک پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اور شیطان کو بھی ایک پتھر کی شکل اس کو پتھر مارتے ہیں. جب حج پہ جاتے ہیں وہ جمرات, جمرات کا لفظ صحیح ہے زیادہ, جمرات کو کنکر مارتے کہ نہیں؟ تین جمرے ہوتے ہیں نا, جمرات صغرا ہے, وسطی ہے, پھر عقبہ ہے, کبرا جو ہے, پتھر نہیں مارتے. ایک پتھر کو بوسہ دیتے, دوسرے پتھر کو پتھر سے مارتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا دلیل ہے؟ توقیفی ہے, عبادت ہے, اسے یہ عبادت ہے. ہم اللہ کے حکم سے ایک پتھر کو بوسہ دیتے ہیں اور اسی رب کے حکم سے دوسرے پتھر کو پتھر سے مارتے ہیں. اگر یہ حکم نہ ہوتا ہم کبھی نہ کرتے. اور ہمارا جھکنا کعبے کے لیے نہیں ہے, کعبہ صرف قبلہ ہے, ہمارا سجدہ اس کعبے کے لیے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ, رکوع, قیام, نماز, جتنی بھی سارے جتنی بھی ہمارے عبادات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. السلام علیکم. وقد تقدم قول بعض السلف, بعض سلف کا قول گزر چکا ہے, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, سب اتباع کرو اور بدعت نہ کرو, یقیناً فقد کفیتم, تمہیں کفایت مل چکی ہے, یعنی دین مکمل ہے اور سب کچھ موجود ہے, باہر سے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے باہر سے لے کے دین میں شامل کر لو, کافی ہو چکا ہے, کافی ہے, کفی تم. کس کا قول ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہاں پہ شیخ صاحب نے فرمایا بعض السلف, ایک ضمیمے کے طور پہ طالب علم کے فائدے کے لیے, کسی مسئلے کو بیان کرنے کے مراتب ہیں, دس کے قریب میں بتا دیتا ہوں جلدی سے, دس کے قریب ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں طلاب علم ماشاء اللہ بہت آگے ہوتے ہیں, بعض درمیان میں بعض پیچھے ہوتے ہیں, تو جتنی جیسے کہتے ہیں جتنی زیادہ گڑ اتنا زیادہ میٹھا, یہ کہتے ہیں نا, جتنی زیادہ گڑ ہوتا ہے اتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا, کیا مطلب ہے اس کا؟ گڑ جا کے کھاؤ, مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا اس کا فائدہ ہے. نہیں, جب آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ملا ہے؟ قرآن کی آیت ہے, پھر حدیث ہے, اگر موجود ہے تو یہاں پر وہ اثر لے کے آئے ہیں, یہ اثر ہے حدیث ہے, حدیث ہے, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک. حدیث کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا عمل ہو یا اقرار ہو یا وصف ہو, یہ کیا ہے؟ عمل ہے کہ نہیں؟ رأیتک, کیا دیکھا ہے؟ سر عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, اوپر والا تو اثر ہے لیکن حدیث بھی ہے اس میں, تو اس میں اثر بھی ہے, سر عمر کا جو اپنا قول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے دیکھا ہے بوسہ دینے کا جو فعل ہے, یہ حدیث ہے. تو آیت ہے, پھر حدیث ہے, پھر سلف کے اقوال ہیں, چار چاند لگ جاتے ہیں علم مسئلے کو اگر آپ اس کو اس طریقے سے بیان کریں گے. اور آگے اگر آپ بھول گئے کہ سلف میں سے کس کا قول ہے, اب سب کو پتا تھا کس کا قول ہے, چار لوگوں نے جواب دیا, سب کو پتا نہیں تھا نا, بھول جاتے ہم لوگ, سب کو پتا تھا سیدنا عبداللہ بن مسعود, کیا جائزے کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب یا کوئی فلان صحابی, اگر کوئی کہہ دیتا جھوٹا ہوتا کہ نہیں؟ تو جھوٹ بولنے سے ویسے شرعاً جائز نہیں ہے اور پھر جہل مرکب بھی ہے. اچھا ہاں, وہم ہے تو الگ بات ہے, بعض اوقات دیکھتے کہ بعض طلاب علم غلط نام لے لیتے ہیں, تو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سلف میں سے یہی صحابی یا فلان جو ہے شخص سلف میں سے, وہم بات الگ ہے, غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے غلط جواب نہیں, درس کے دوران کسی غلط بیان ہی نہیں, وہم ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے. تو کیا کہیں گے؟ قال بعض السلف, سچا کہ نہیں؟ سچا. اچھا, اس سے اگلا سٹیپ جو ہے کہ قال عبداللہ بن مسعود, اس سے زیادہ وضاحت ہے کہ نہیں؟ زیادہ تقویت ہے کہ نہیں؟ قال عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبد الرحمن, کچھ ایسے قال ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود, زیادہ تقویت ہے کہ نہیں؟ اچھا, لقب کیا ہے؟ الہذلی, 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 قبیلہ ہذیل میں سے. اچھا, مزید تقویت ہے کہ نہیں؟ اچھا, پھر آگے کہتے وفات کب ہوئی؟ 32 ہجری میں, بارک اللہ فیک, مزید تقویت ہے علی مسئلے میں. اچھا, پھر ان کے مناقب میں سے کوئی منقب کسی کو یاد ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے مناقب میں سے ہم پڑھ چکے ہیں عقیدے کی, ہاں, چار عباد میں سے ایک ہے, کوئی حدیث منقبہ حدیث سے ہوتی ہے. عقیدے کے درس میں بارک اللہ. کیا ٹانگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ ایک منقب آ گیا. کیا منقبہ ہے؟ کہ ایک مرتبہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر مسواک توڑنے کے لیے گئے تو ہوا کو جھونکا آیا, ان کا جو تہبند ہے وہ ہلا, تو دبلی پتلی دو ان کی ٹانگیں ہیں, جب کپڑا ہلا تو ٹانگیں نظر آ گئیں. صحابہ بعض صحابہ کو ہنسی آ گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو؟ اللہ کی قسم یہ دو ٹانگیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے ترازو میں. سبحان اللہ, کتنی بڑی منقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عبداللہ بن مسعود زمین پر دبلے پتلے ایک چھوٹے سے انسان ہے. دنیا کے اعتبار سے شاید کبھی کچھ کھانا ملا تو کھا لیا, نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا یا نہ کھایا. محتاجی کی زندگی, فقیری کی زندگی, زہد کی زندگی, دوسرے لفظوں میں دنیا کی لذت سے دور بالکل. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. اچھا, اس سے بڑھ کر علم مسلک مزید طاقت کب ملتی ہے؟ یہ اثر یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ مسند الامام احمد, مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد رواہ امام احمد. اس سے مزید تقویت کیسے ممکن ہے؟ اس کا حکم بتا دیں. صحیح الالبانی, اس سے مزید تقویت کیسے ممکن ہے؟ فی السلسلہ الصحیحہ. اور اس سے مزید کیا ہے؟ حدیث نمبر 2750 سلسلہ صحیحہ میں. تو ایک ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے علمی. ایک شخص آ کے کہتا قال بعض السلف, میں نے کہا کہ شیخ صاحب نے یہ کوئی مختصر سا رسالہ ہے, شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, لیکن طالب علم کے لیے یہی مسئلہ کسی اور سے سنتے ہیں, کسی اور انداز سے, کسی اور سے کسی اور انداز سے. اور بعض حالانکہ یہاں پہ ہم سید عبداللہ بن مسعود کی کوئی بایوگرافی نہیں پڑھ رہے, سیرت نہیں پڑھ رہے, لیکن اس مسئلے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے آپ اسی بات کو علمی گفتگو کے انداز سے بات بھی کر سکتے ہیں. صحابی کے نام سے آپ نے ایک درس کا پورا حصہ لے لیا, کیونکہ ہم بات سلف کی کرتے ہیں, اور یہ کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں کن صرف جاد سلف کے اتباع کے تعلق, سلف منہج پرانے کے تعلق سے, تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کو جوڑ دیں, تاکہ ان کے مناقب جو ہیں, ان کی فضیلت جو ہے لوگوں کے دل میں آئے گی, ان کے طریقے زندگی کیسے انہوں نے گزاری ہے. اکثر لوگوں سے پتہ ہی نہیں, پورا نام نہیں آتا, کنیت نہیں آتی, لقب نہیں آتا, کچھ منقبہ نہیں آتا. فٹ بال کے پلیئر کے بارے میں پوچھنے یا نوید بھائی کسی فلم اسٹار کے بارے میں پوچھنے, تو آج کا میچ چل رہے ہیں تو بڑے لوگ کرکٹ کا نام لے رہے ہو, بڑے پتہ نہیں فلانا پلیئر پتہ نہیں کتنی سینچری مارے, فلانا پتہ نہیں کیا کیا, اور یہاں پہ سارا وقت تباہ ہو رہا ہے. یہ ہمیں وقت ہے آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں, خود بھی سمجھیں. بات بیچ میں آ گئی, یہ ایک اثر بیان کر رہے ہیں, ایک روایت بیان کر رہے ہیں, میرے پاس علماء کو دیکھ کے کبار طلاب علم کو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. اصل موضوع حدیث ہے, لیکن صحابی کا نام جو لے وہاں پہ رک گئے. اب آدھا درس صحابی کے نام پہ دے دیا اور باقی آدھا حدیث پہ. سبحان اللہ, یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. اللہ کا شکر ہے ربیع نووی کی شرح میں جو دروس جاری ہے ہمارے, الحمدللہ تقریباً کتنے صحابی کے ہم نے سیرت پڑھ لی ہے, یا کتنے صحابی کی روایت ہم نے پڑھ لی ہے؟ تقریباً 10 کے قریب. ہمیں سے کتنی کی آتے ہیں بایوگرافی؟ مختصرا ایک منقبہ کافی ہے, کنیت ہے, نام ہے, پھر لقب ہے, ایک منقبہ تھے, وفات ہے. پانچ چیزیں فنگر ٹپس پہ آپ دیکھ رہے ہیں, پانچ انگلیاں پانچ چیزیں ہیں. مشکل ہے ہمیں 10 صحابہ کا یاد کرنا, مشکل ہو رہا ہے جنہوں نے 100,000 راویوں کے تعلق سے ان کی ڈیٹیل کو جانا ہے اور محفوظ کیا ہے اپنے حافظے میں, وہ کیا لوگ تھے؟ سبحان اللہ, صحیح بخاری میں ہے, صحیح ستہ میں دیکھ لیں آپ مناقب الصحابہ کے الگ سے, یعنی پورے ابواب باندھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, منقبہ فضیلت صحابی کی اور اہم ان کے فضیلت کے طرف چند اہم باتیں. اچھا, واپس آتے ہیں. وقد تقدم قول بعض السلف, بعض السلف کا قول پہلے گزر چکا ہے, اتبعوا لا تبتدعوا فقد كفيتم, كما تقدم ان من شرط قبول العمل, اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ قبول عمل کے شرط میں سے تجدید المتابعت للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل متابعت لازم ہے کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے. دوسری شرط کیا تھی؟ پہلی شرط کیا تھی؟ دوسری شرط تھی الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اور كلمة التوحيد في يهي تقاضح لا إله إلا الله إخلاص الله تعالى كلية محمد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه الله صلى الله عليه وسلم كي وانه دو چیزوں پر عبادت قائم ہے. اخلاص نہ تو عبادت نہیں، قبول عمل نہیں، عمل ناکارہ ہے، اور اخلاص لیکن اتباع نہیں. عمل تو اللہ کے لیے کیا لیکن طریقہ غلط ہے، طریقہ اپنا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، دسواں ہے، کسی اور کا ہے، عمل اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں. جیسے کہ توحید کا ہونا لازمی ہے، اسی طریقے سے اتباع کا ہونا بھی لازمی ہے. جسے ہم کہتے توحید اور سنت کیوں کہتے ہیں؟ توحید لا الہ الا اللہ ہے اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة، اور بہت سارے نصوص آئے في القرآن والسنة، قرآن اور سنت میں، التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، جس میں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا. والنهي عن معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجن میں منہ کیا گیا، جن میں منع کیا اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، نافرمانی سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے. فلا يجوز لأحد، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ان يخرج عن مضت به السنة، کہ وہ خارج ہو جائے جس پر سنت قائم ہو. ودل عليه الكتاب والسنة، جس پر کتاب اور سنت کی دلیل ہو. وكان عليه سلف الأمة، اور جس پر سلف امت قائم ہو. ایک سوال ہے یہاں پہ، یہ قاعدہ تو ختم ہو رہا ہے، ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. کتنا وقت باقی ہے دیکھیں ذرا، کتنی
چار
منٹ ہیں، شاید پورا نہ ہو سکے. ایک اہم بات بتا دوں میں آپ کو، شیخ صاحب نے فرمایا ہے فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة، انڈر لائن کریں ذرا سنت کو، انڈر لائن کریں سنت کو، مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة، دوسری سنت کو بھی انڈر لائن کریں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے سنت سے کیا مراد، دوسری سنت سے کیا مراد ہے؟ قاعدہ، جو سنت کتاب کے بعد ہے وہ حدیث ہے. سنت کا لفظ کتاب کے بعد آتا ہے، مطلب حدیث. الکتاب والسنة یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر مطلقاً سنت کا لفظ ہے تو پھر حدیث اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن صرف حدیث نہیں ہوتی. سنت کا لفظ بغیر کتاب کے، حدیث بھی اس میں شامل ہے، صرف حدیث نہیں ہے. صرف حدیث، اس میں حدیث مراد ہے، کتاب و سنت. اچھا حدیث، آئے ایک اہم مسئلے کے تعلق سے بات کرتے ہیں. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله شرح اصول التكفير، شیخ عبد اللطیف علی الشیخ کے اس رسالے کے شرح میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الفرق بین السنة والحديث، السنة والحديث میں کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں السنة هي ما جرى عليه العمل من امر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر وثبت. سنة کیا ہے؟ جس پر عمل جاری ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور وہ عمل اور اس عمل استقرار اور ثبوت پایا، یعنی وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات بعد بھی باقی رہا، یعنی اس میں کوئی نسخ کی گنجائش ہے نہ منسوخ ہے، اور نہ ہی مرجوح ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عام ہے جس کو کسی تخصیص نہیں کی گئی، یعنی اس پر عمل کیا گیا ہے، وہ یہ دین کے بنیادی حصہ سمجھا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی ہو. سنت یعنی ما جرى عليه العمل من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک. فرماتے ہیں فتارة تكون حديثا مرويا، بعض اوقات سنت حدیث مروی ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، وتارة تكون اثرا منقول من فعل الصحابه رضي الله عنهم، اور بعض اوقات اثر صحابہ بھی ہو سکتا ہے، حدیث بھی ہے اثر بھی ہے، وتارة اور بعض اوقات تكون اجماع معنوي من الصحابه رضي الله عنهم، صحابه کرام سے اجماع معنوی ہوتا ہے. یہ سنت کا مختصر سا تعارف ہے, سنت کسے کہتے ہیں اختصار کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ, السنة هي ما جرى عليه العمل من امر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر وثبت, هي سنته, ٹھیک ہے؟ فتارة تكون حديثا مرويا وتارة تكون اثرا منقولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وتارة تكون اجماع معنوي من الصحابة رضي الله عنهم. والاحاديث كيا هي؟ والاحاديث هي الاخبار المرويه بالاسانيد, یہ وہ اخبار ہیں جو سند کے ساتھ روایت کیے جاتے ہیں, اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو پہلا فرق ہے. دوسرا فرق, السنه تشمل المرفوع والموقوف, سنت میں مرفوع وموقوف دونوں شامل ہوتے ہیں. مرفوع کیا ہوتا ہے, موقوف کیا ہوتا ہے, ہم پڑھ چکے ہیں مصطلح حدیث میں. مرفوع جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, مرفوع ہے, بلند ہے. موقوف وقت جو صحابہ کرام تک نسبت ہو, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت نہ ہو, یعنی صحابی کا قول ہے یا فعل ہے, اسے کہتے ہیں الموقوف. موقوف صحابہ تک اس کی سند ہے, اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ صحابہ تک موقوف ہے. تو سنت مرفوع موقوف دونوں کو شامل ہے. والحدیث ما اضیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو, یعنی مرفوع. موقوف بھی حدیث ہو سکتی ہے, موقوف ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو مرفوع حدیث صرف مرفوع ہوتی ہے. اچھا, فقد تأتی شیخ سفر, فقد تأتی آثار موقوفة هي سنة مرفوعة بل اقوى من الحدیث. بڑی عجیب بات سنی ذرا, بعض اوقات ایسے آثار موقوف, صحابہ کرام کے اثر ہے, حدیث نہیں ہے, لیکن عمل ان پر کیا گیا ہے, اور بعض اوقات حدیث سے بھی جو مرفوع ہے اس سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. وقد تأتی احادیث صحیحہ مرفوع لیکن ليست سنة, بعض اوقات صحیح حدیث ہوتی ہے کہ سنت نہیں ہوتی. اب ایک مسئلہ ہے, ليس كل حدیث صحیح سنة, لیکن ذرا یہ ہر صحیح حدیث, صحیح مکہ صحیح کہہ رہا ہوں, ہر صحیح حدیث سنت نہیں ہوتا. سنداً صحیح حدیث لیکن سنت نہیں ہے, کیا ممکن ہے؟ ممکن ہے. کیسے؟ لأن في الأحاديث شصفرات منسوخ, حدیث منسوخ ہے کہ نہیں, کیا منسوخ پہ عمل کیا جاتا ہے, اس کے خلاف عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. فقد تأتي سنة, یعنی میں نے کہا سنت میں حدیث بھی شامل ہے, مرفوع موقوف دونوں شامل ہیں, تو حدیث بھی ہو سکتی ہے, لیکن حدیث کو چھوڑ کر گیا نا, ایک کو چھوڑ کر دوسرے پہ عمل کیا ہے نا. حدیث صحیح سنت جو حدیث منسوخ ہو سکتی ہے, حدیث متشابہ بھی ہو سکتی ہے, قرآن کی آیت متشابہ ہو سکتی ہے, حدیث نہیں ہو سکتی, متشابہ ہو سکتی ہے. میں نے مثال دی تھی نا, کوئی مثال متشابہ حدیث کی, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله, اس میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ جزیہ دینے والے شامل ہیں کہ نہیں؟ جو بادشاہوں کے رسول ہیں پیغمبر, وہ شامل ہے کہ نہیں؟ کیا ان کو بھی قتل کریں گے؟ جو معاہد مستعمل ہو وہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ تو حدیث محکم ہے, متشابہ ہے, تو کہاں پہ جائیں گے ہم؟ محکم کی طرف جائیں گے. محکم کیا ہے؟ کہ سب کو کے خلاف قتال ہوگا سوائے ان لوگوں کے. حدیث وفي الأحاديث مع صحة السند ما لم يجري عليه العمل ويعل بذلك. وفي الأحاديث نصوص عامة ليست السنة بعمومها, حديث عام هي سنة عموم من نهي. إن شاء الله اسكي نسح لك شرح كرونك التفصيل سبعد كو بتايم ختم ہو گیا, بس یہ بتا رہا ہوں تک طالب مجھے پتا چلے کہ کس وقت سنت حدیث پہ غالب آتی ہے, کس وقت مغلوب ہوتی ہے, اور سنت کا اثر معنی کیا ہے, حدیث کا معنی کب ہوتا ہے, اور حدیث کے مطلب کب ہوتا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. وفی الحدیث نصوص مطلقہ ليست سنة العمل بإطلاقها, مطلقہ حدیث ہیں لیکن عمل اس پر نہیں ہے, اس کے اطلاق پر, بلکہ عمل اس کے برعکس ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, اور بھی مسئلہ ہے کہ پھر اس کے بارے ہم کیا کہیں گے, بعض سلف نے کہا ان صح الحديث فهو مذهبي، کہ صحیح حدیث لازم آتا ہے، یہ سے مراد سنت ہے، بارک اللہ، اس سے مراد سنت ہے، کیونکہ بعض ایسی بھی انہی علماء سے چیز ثابت جو حدیث کے خلاف ہے لیکن ان کے پاس اس حدیث کی صحت میں کوئی مسئلہ ہے، یا صحت حدیث صحیح بھی ثابت ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا کسی اور علت کی وجہ سے، اس کی تفصیل موجود ہے انشاءاللہ، اس پہ بات کریں گے، اس پہ اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ، کبھی اس پہ انشاءاللہ مکمل بات کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.